بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب مجید خاموشی، جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ارکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ اس طرح ہے، urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں ہم پیش کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے اندرونی مسائل میں مداخلت اور بدامنی و عدم استحکام، نیز بلوائیوں کی حمایت میں جرمن حکام کے بیانات کے بعد تہران میں جرمن سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر لیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے ڈیلی میل کی معافی کو اپنی بے گناہی کا ثبوت قرار دیا ہے. ہندوستان میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے حزب اختلاف کی سخت مخالفت کے باوجود یکساں سول کوڈ کا بل راجیہ سبھا میں پیش کر دیا ہے. فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے تحریک کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر غزہ کے شمال میں اپنے جنگی ہتھیاروں کی نمائش کا اہتمام کیا ہے. برطانیہ کے ڈاک کے محکمے سی ڈبلیو یو نے بھی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. اس مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نوٹس لے لیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے اندرونی مسائل میں مداخلت اور بدامنی اور عدم استحکام، نیز بلوائیوں کی حمایت میں جرمن حکام کے بیانات کے بعد تہران میں جرمن سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر لیا گیا. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اندرونی مسائل میں مداخلت پسندانہ بیانات اور بدامنی و عدم استحکام، نیز بلوائیوں کی حمایت میں جرمن حکام کے بیانات کے بعد تہران میں جرمن سفیر ہنس اودو موتسل کو وزارت خارجہ طلب کر کے سخت احتجاج کیا گیا. وزارت خارجہ میں جرمن سفیر سے کہا گیا کہ جرمنی کی جانب سے ایران کے خلاف فریب کرانہ موقف ایسی حالت میں اختیار کیا گیا ہے کہ حالیہ اندرونی ملک مسائل کے سلسلے میں سیکیورٹی کا مسئلہ ایران کی ریڈ لائن ہے. ایرانی وزارت خارجہ میں جرمن سفیر سے صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جرمن حکام کا رویہ اور دوہرا معیار نہایت قابل افسوس ہے. وزارت خارجہ میں جرمن سفیر سے کہا گیا کہ عراق کی صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ میں اسے ایرانی عوام کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق جرمنی کی جانب سے صدام کو فراہم کیے جانے والی کیمیائی ہتھیاروں کو ایرانی عوام نے فراموش نہیں کیا، جبکہ ان ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں ہزاروں ایرانی شہید اور متاثر ہوئے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل رہے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ میں جرمن سفیر سے کہا گیا کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کے غیر قانونی اور ظالمانہ اقدامات کی جرمنی کی جانب سے حمایت بھی ایسا عمل نہیں ہے جو ایرانی قوم کی نظروں سے چھپا ہوا ہو. بنابراین جرمنی ایران سے انسانی حقوق کے مسئلے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. اس موقع پر جرمن سفیر نے بھی کہا کہ وہ ایران کے احتجاج سے اپنے ملک کے اعلی حکام کو باخبر کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے ڈیلی میل کی معافی کو اپنی بے گناہی کا ثبوت قرار دیا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر مفت میں کیس بنا کے جلاوطن کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل کی معافی کے بعد بقول ان کے عمران خان اور ان کی پارٹی کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے. نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کی ایمان پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے اور ان جھوٹے الزامات پر اخبار ڈیلی میل نے باضابطہ معافی مانگ لی ہے. میاں نواز شریف نے کہا کہ ان پر ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنایا گیا اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان پر بدعنوانی کے سنگین الزامات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جج ارشد ملک اور جسٹس صدیقی کے بیانات اور ثاقب نثار کی آڈیو لیک سے ملنے والی ان کی بے گناہی کے ثبوتوں کے بعد اب ڈیلی میل کی جانب سے معافی مانگنا ان کی اور ان کے خاندان کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے. ہندوستان میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس بے اختلاف کی سخت مخالفت کے باوجود یکساں سول کوڈ کا بل راجیہ سبھا میں پیش کر دیا ہے. ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعرات کی شام پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے نمائندوں کی شدید مخالفت کے باوجود یکساں سول کوڈ کا غیر سرکاری بل پیش کر دیا گیا. اس متنازع بل کو پیش کرنے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کے رکن کروری لال مینا کے تحریک کے حق میں 63 اور مخالفت میں 23 ووٹ پڑے جبکہ ترنمول کانگریس، بیجو جنتا دل اور وائی ایس پی آر کے اراکین نے بل کا مسودہ تقسیم کیے جانے سے پہلے ہی ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا. رپورٹ کے مطابق راجیہ سبھا کے چیئرمین نے متنازع بل کی تحریک پیش کرنے کے لیے جیسے ہی کروری لال مینا کو نام پکارا حزب اختلاف کے اراکین نے سخت مخالفت شروع کر دی. حزب اختلاف کے سبھی اراکین نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور کہا کہ اس متنازع بل کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. بل کی مخالفت کرتے ہوئے ایم ڈی ایم کے پارٹی کے رکن کے وائکو نے کہا کہ یہ بل بی جے پی کا ایجنڈا ہے جبکہ ہندوستان مختلف نظریات و خیالات، زبانوں اور مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے. سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رام گوپال یادو نے بل کو آئین ہند کی روح کے منافی اور بنیادی حقوق سے متعلق دفعہ 26B اور 29A کے خلاف قرار دیا. اس کے علاوہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکس وادی، ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی، کانگریس پارٹی اور نیشنل کانگریس پارٹی کا اراکین نے بھی اس بل کی سخت مخالفت کی، لیکن ہندوستان کے نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیش دھنکر نے اپوزیشن کا احتجاج مسترد کرتے ہوئے کروری لال مینا کو بل پیش کرنے کی اجازت دے دی. فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اس تحریک کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر غزہ کے شمال میں اپنے جنگی ہتھیاروں کی ایک نمائش کا اہتمام کیا. ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اس تحریک کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر غزہ کے شمال میں اپنے جنگی ہتھیاروں کی ایک نمائش کا اہتمام کیا. اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں تحریک حماس کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی. غزہ کے شمال میں واقع الجبالیہ میں منعقدہ اس نمائش میں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اپنے فوجی اور دفاعی ہتھیاروں کی نمائش کی، جس میں اہم ترین ہتھیار حماس کے تیار کردہ میزائل اور ڈرون طیارے قابل ذکر ہیں. میزائلوں میں S-50 اور M-75 اور ڈرون طیاروں میں شہاب اور ابابیل بھی شامل ہیں. فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اس سے قبل غاصب سین حکومت کی مسلط کردہ جنگ میں ان ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا تھا، جس کے نتیجے میں غاصب سیونی حکومت حواس باختہ ہو گئی تھی. فلسطین کی تحریک حماس کے ایک رہنما محمد ابو عسکری نے اس نمائش کا مقصد فلسطینی جوانوں اور نوجوانوں کی دفاعی صلاحیتوں سے روشناس کرانا اور فلسطینی قوتوں کی فوجی توانائی سے آشنا کرانا قرار دیا ہے، جو سن 2000 کے بعد مسلسل ترقی و پیش رفت کی راہیں طے کر رہی ہے۔ فلسطینی گروہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت کے جرائم کے مقابلے میں واحد متحدہ راہ استقامت و مزاحمت ہے، جس کو جاری رکھ کر فلسطینی نوجوانوں کے قتل عام کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ فلسطین کے ان گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ سیونی فوج جتنا فلسطینی جوانوں اور مجاہدین کو نشانہ بنائے گی، فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے عزائم اتنے ہی زیادہ مضبوط و مستحکم ہوں گے۔ فلسطینی گروہوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب سیونی فلسطینیوں کی استقامت و مزاحمت کے خلاف ہیں، وہ فلسطینیوں کی سرکوبی اور ان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیونی چاہتے ہیں کہ فلسطینی عوام مزاحمت نہ کریں، ان کے رہائشی مقامات مسمار ہوتے رہیں اور انہیں بے گھر کیا جاتا رہے اور فلسطینی خاموش رہیں۔ واضح ہے ان دنوں مقبوضہ علاقوں، خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال نہایت کشیدہ بنی ہوئی ہے، اور فلسطینی مجاہدین ہر طریقے سے غاصب سینی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، جس سے سینی حکام کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ غاصب سینی حکومت کے فوجی اپنے شرمناک اور توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ غاصب سینیوں کے خلاف فلسطینیوں کی کارروائی غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب سینی حکومت کے جاری وحشیانہ جرائم اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کے خلاف غاصب سینی حکومت کے فوجیوں اور سیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کے جواب میں ایک فطری رد عمل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ کے ڈاک کے محکمے سی ڈبلیو یو نے بھی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس 6 روزہ ہڑتال میں ڈاک محکمے کے مختلف شعبے، من جملہ خطوط اور بیگز کی ترسیل کا شعبہ اور انتظامی مراکز شامل ہیں۔ پوسٹ آفس کے شعبے میں سرگرم کارکنوں نے تنخواہ اور معاوضے میں اضافے اور کام کے بہتر ماحول کا مطالبہ کیا ہے۔ ہڑتال کی پہلی تاریخ 9 دسمبر کو تھی اور 11، 14، 15، 23 اور 24 دسمبر کو بھی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ رواں سال کی ابتدا میں ہی محکمہ ڈاک کے کارکنوں کی یونین نے ہڑتال کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران برطانیہ میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمت نے ضروری اشیاء کی قیمتوں کو بھی بری طرح بڑھا دیا ہے، جس سے عوام کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صدر نے یورپی ممالک کی جانب سے امریکہ کے افراط زر سے متعلق قانون کے مقابلے میں ٹھوس اقدام عمل میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ یورپی ممالک آئندہ مہینوں میں امریکہ کے افراط زر کے ایکٹ کے مقابلے میں ٹھوس قدم اٹھائیں گے۔ میکرون نے کہا کہ یورپی ممالک کی جانب سے آئندہ سال کے پہلے 3 مہینوں میں ہی بڑا قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے اور یورپی صنعتوں کو امریکی اقدامات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر نے اس سے قبل اپنے دورہ امریکہ میں بھی خبردار کیا تھا کہ امریکی کمپنیوں کو واشنگٹن کی جانب سے سبسڈی دیے جانے سے امریکہ کے مذکورہ قانون کی بنا پر یورپی ممالک میں شگاف پیدا ہوگا۔ امریکہ میں افراط زر سے متعلق قانون رواں سال کے موسم گرما میں امریکی کانگریس میں منظور کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت الیکٹرک کاریں اور بیٹری نیز الیکٹرانک وسائل تیار کرنے والی امریکی کمپنیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ البتہ یورپی ملکوں کے سربراہوں نے اسے امریکہ کی تجارتی جنگ قرار دیتے ہوئے اس سلسلے میں واشنگٹن کو سخت خبردار کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں، اس مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نوٹس لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی نائب سربراہ اور ہتھیاروں کے انخلاء کے امور میں بین الاقوامی ادارے کی سینئر مندوب ایزومی ناکامیتسو نے کہا ہے کہ ان سے یوکرین کو تباہ کن ہتھیاروں کی ترسیل اور ان کے نتیجے کے بارے میں تحریری رپورٹ طلب کی گئی تھی، جسے وہ پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ستمبر میں دی جانے والی رپورٹ کے بعد یہ ان کی دوسری رپورٹ ہے جو سلامتی کونسل میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایزومی نے مزید کہا کہ 24 فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران بعض ممالک نے یوکرین کو اپنی دفاع کے بہانے جنگی وسائل اور ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر کے مہینے میں بھی اس بارے میں انہوں نے بتایا تھا اور اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بعض ممالک جنگ میں یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹینکوں، بختربان جنگی گاڑیوں، توپوں، میزائل سسٹم اور ہلکے ہتھیاروں کی تعداد کے بارے میں موجود رپورٹیں حکومتوں کے ذریعے بھی حاصل ہوئی ہیں اور آزاد ذرائع سے بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری نے مزید کہا کہ اس جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر ایسی غیر مصدقہ رپورٹیں بھی موصول ہوئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ مختلف نوعیت کے ہتھیار، من جملہ بھاری توپوں کو ان نیم فوجی دستوں اور ملیشیا کے حوالے کیا گیا ہے جو کیف کے حلیف ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسے گروہوں کو بھاری مقدار میں اسلحے کی فراہمی سے امن و استحکام کی صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جنگ کی وسعت اور شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم والفريقين، من عرب ومن عجمي، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأبر الناهي فلا احد، نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، أبر في قول لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے, اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے, یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں, حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا, پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا، لیکن ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے، تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا، لہٰذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں۔
ناظرین، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا۔ تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا، یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے۔ سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے، لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے، یعنی جو یہ 6 انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں، اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے۔ ان 4 انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے، اور پھر وإسماعیل ولیسع ویونس ولوطا، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے۔ ان 4 انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ 4 انبیاء مشترک تھے۔
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے، اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی نواب اربعہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقی بھی تھے. کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں, نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا. ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے, فقہا کے ساتھ جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کی جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ. ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری, اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے. ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265 بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک. اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری, جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے, امام کے نائب خاص رہے ہیں. تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی, جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں. چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری, جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے. یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا, اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں, چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں, جو امام کے عام وکیل ہیں, ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے. اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے, اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی طرح جو اموال زکوٰۃ خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے, ان کو امام تک پہنچاتے تھے, اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے.
جی ناظرین, یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے, اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے. دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے, یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں, اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں, غیر شیعہ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ہاں, یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے, تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے, چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے, یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے, اور اسلامی حکم کا کوئی بارڈر, کوئی سرحد, کوئی حدود نہیں ہوتے. انسان کی نجات کے لیے الہی حکم, اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے, اس پر وہ عمل کر سکتا ہے, اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. البتہ دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے. البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے, اور مشکل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو, لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے, اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا. کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے, تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے, اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں, وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا.
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا. اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولائے کائنات نے کہ جناب سیدہ، آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی، ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں. تاریخ کے حوالے سے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے، اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا، تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو. نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے، فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں؟ کفار قریش کہ ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں, امپراتور روم مخالف تھے, ایران مخالف تھے, اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں, لہٰذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے, اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے. آج جو ہم حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں, یہ اسی زمانے کا اسلام ہے. جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے, اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے, اور خود حبش کے لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے, لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے, لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
جی ناظرین, تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی, جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. ناظرین, بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں, اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے, اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال یہ ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں, تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی, میں اس سلسلے میں عرض کروں, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے. اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے, یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں, اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے, اسے کفن دے سکتا ہے, اسے دفن کر سکتا ہے, اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے, چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. البتہ مستحب ہے, بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں, یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے, اس کے بعد نماز میت کو انجام دے.
ناظرین, اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا, بہت ہی اہم سوال تھا, اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی. اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں, یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں.
السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے, روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, البتہ بنا بر احتیاط. واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے, اس پر واجب ہے. لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے, مثلا کھانا پینا, جمع کرنا, رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا, یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیز کو حلق کے نیچے لے جانا, یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا, یا آمدن قے کرنا. ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ 9 چیزیں ہیں. یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے, لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے, یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو. اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے, سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں یہ نو چیزیں ہیں، نو چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے۔ اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے۔ امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا، اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں۔ اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.